ते फिल्म के मोती दिलों में सजाए, फिल्म के मोती दिलों में सजाए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
امتیاز اتاری لندن یو کے سے۔ جان شیر امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کہ ہم ادھر 7 دن کے تربیتی اجتماع میں موجود ہیں، یا ہم 3 دن کے قافلے میں جاتے ہیں، یا ہم اعتکاف میں ہیں، تو کبھی کبھار کپڑوں وغیرہ پہ سالن یا چائے لگ جاتا ہے، تو کیا ہم مسجد میں ہوتے ہوئے یہاں پہ یا فضان مدینہ موجود ہوتے ہوئے کیا ہم شرعی طور پہ ہمیں کپڑے وغیرہ دھونے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں؟
اظہر ہے کہ اس کو جو نا عرفن اس کی اجازت ہے کہ جو بھی سالن وغیرہ لگ گیا یا کوئی ایسی چیز لگ گئی تو بندہ دھو سکتا ہے کپڑے، وہ حصہ دھو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔
حضور، میرا سوال ہے کہ جن 72 نیک اعمال کا مثال ہے، اس پر استقامت کیسے ملے گی؟
دیکھیں، کسی بھی عمل پر استقامت کے لیے اس کی اہمیت دیکھی جائے گی۔ جب اہمیت کی طرف، اس کے فوائد کی طرف جب نظر ہوگی، اس کے فضائل کی طرف نظر ہوگی، آٹومیٹکلی اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں آئے گی۔ جب اہمیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم بندے کا جی چاہے گا کہ میں یہ کروں، تو یوں استقامت مل جائے گی۔
حضور، جامعۃ المدینہ بریڈ فورٹ یو کے سے حاضر ہوئے ہیں۔
مرحبا۔
سوال یہ ہے کہ جب قافلے پہ جایا جاتا ہے تو کچھ اسلامی بھائی سستی کرتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے؟
اس میں دیکھیں، یہ ہے کہ تو ذہن بنائیں گے نا ان کا، کیونکہ آپ نے حکم تو جاری نہیں کرنا، ذہن بنانا ہے، تو ذہن بنانے میں کسی کو برا لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ بندہ جب نرمی سے ذہن بنائے گا، انفرادی کوشش کرے گا، قافلے کے فوائد بتائے گا، امیر سنت کی رضا بتائے گا، امیر سنت کی خوشی بتائے گا، تو پھر اس کو کیسے فیل ہوگا، پھر وہ کیسے بدن ہوگا؟
آصف اتاری یو کے شہر لیسٹر سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو الحمدللہ امیر اہل سنت کا قرب حاصل ہے، تو بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ حاصل ہے، تو امیر اہل سنت کے ملفوظات کی روشنی میں کچھ مدنی پھول دیں ہمیں، کہ ہمیں رونا نہیں آتا، دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ رونے والوں کی شکل بنا سکتے ہیں، لیکن اصل میں رونا نہیں آتا، کیا کریں کہ ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رونا آ جائے؟
دیکھیے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ اس کو رونا ہے، اور بعضوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ فوری ان کو رونا آ جاتا ہے، اور بعضوں کو رونا نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ خوف خدا کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا وہ ان سے بچ رہا ہے، ظاہر یہ بھی خوف خدا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہے وہ کر رہا ہے، خوف خدا ہے یہ۔
حضور، فرحان اتاری عرب شریف سے حاضر ہوں۔ سوال عرض ہے کہ ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، نہیں دوبارہ پڑھنی ہوگی؟
ہوائی جہاز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، ہوا میں پرواز کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور اس کے دوبارہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں۔ یہ سب نہیں، یہ جب کھڑے ہو کر پڑے گا تب دونوں سوچو کہ جب دیکھے وہ جواب جو ہے وہ جو کھڑا ہے جہاز اور ہوا میں پرواز کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قبلہ ڈائریکشن کی طرف کھڑا ہے، تو جب رن وے پر جہاز چل رہا ہے تو اس میں فرض واجب و سنت فجر ادا نہیں ہوں گے، ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو نماز پڑھ لے، بعد میں دوبارہ ادا کر لے۔ وہ اصل ہے چونکہ جب یہ ٹیکسی لے رہا ہوتا ہے نا، اب چونکہ اس وقت اس کی جو اسپیڈ جو میں نے جو نوٹ کی تھی اس کی ہوتی ہے تقریباً 280-300 کے لگ بھگ ہوائی جہاز کی، جب یہ اڑان بھرتا ہے نا تب تو، مگر یہ کہ جب جیسے اس کا پچھلا ٹائر جو ہے اٹھ جائے نا زمین سے، کیونکہ اب یہ انسان کے بس میں نہیں رہے، اب سمجھے کہ پائلٹ کو آرڈر ہوتا ہے اسے روکو، ابھی روک نہیں سکتا، اب دھماکہ ہے۔ جیسے اترتے وقت بھی سمجھو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ، تو اب کیا ہے کہ جس طرح بھی یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہیں جہاز کی ڈائریکشن میں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح بیٹھ کے سیٹ پہ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔
محمد انصر تاری مسقط مان سے حاضر ہوں، خلیفہ میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے کا حقیقہ کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟
بچہ جوان ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں، بوڑھا ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں، میری بہتر یہ کہ جلدی کرتے جو ساتویں دن حقیقہ ہے، جیسے پیر والے دن پیدا ہوا تو ہر اتوار جو نا اس کا ساتواں دن بنے گا، تو یہ مستحب ہے۔
یہ حقیقہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے؟
عقیقہ، عین قاف یہ قاف ہے، ہے جو نا مدینہ والی ہا، مگر یہ کہ جب وہ اضافت ہوگی تو بھی عقیقے، جیسے عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالہ۔
خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اگر کسی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا، وہ پیچھے آتا ہے تو اس کے دائیں بائیں یا اس سے پیچھے والے اسلامی بھائی کے لیے کیا حکم ہے؟
وہ آگے چلا جائے گا اور کیا کرے گا، صف کا خلا پر کرے گا، مگر یہ کہ وہ تین قدم کے اندر اندر آگے بڑھے گا، اب چونکہ صف کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ دو قدم میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا اب یہ کہ وہ جائے گا بھی نا آگے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں جائے گا، وہ نیچے دیکھتے ہوئے سیدھا جائے گا، تاکہ دور سے دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہ نماز میں ہے اور جو صف میں جو جگہ ہے اس کو یہ پر کر رہا، اس کو یہ بھر رہا ہے۔
حضور میں احمد علی عطاری نیپال سے، الحمدللہ کچھ صوبوں میں جو ہے خدمت سر انجام دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
نیپال میں کہاں سے؟
نیپال میں پوکھرا سے۔
پوکھرا
جی،
ماؤنٹ ایوریسٹ کے پاس سے،
الحمدللہ پوکھرا میں بھی آپ کی زیارت
پوکھرا نا،
اور پوکھرا میں اب مجلس تراجم کی ذمہ داری سب سے پہلے ملی، اس کے بعد ابھی حج عمرہ صوبہ بھی ہے۔
وہاں کس زبان میں ترجمہ کرتے ہیں؟
نیپالی میں ترجمہ کیا۔
اچھا نیپالی میں ہے اپنا لٹریچر؟
جی جی جی، تقریباً 56 رسائل پر کام چل رہے ہیں حضور، ان میں سے 6 رسائل جو ہے مکمل آن لائن ہو چکے ہیں
ماشاء اللہ،
اور 17 رسائل ایسے ہیں جن کی صرف آخری جو ہے مراحل باقی ہے، شرعی تفتیش باقی ہے، شرعی تفتیش ہوتے ہی وہ بھی آن لائن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے نمازوں میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ دو طرح ہیں، سنت نمازیں، سنت موقدہ چھوڑنے کا جو عادت بنائے وہ گنہگار ہے، جو اعمال سنت و سنت اعمال ہوتے ہیں جیسے امامہ شریف، سربند، زلف، مسواک، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟
دیکھیں پہلے تو یہ کہ سنت موقدہ نہیں ہے، موقدہ، کاف پر زبر ہے، تشدید و زبر، موقدہ۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ زلفیں امامہ اس سنت مستحبہ میں، یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔ اب جیسے مسواک ہے، اس کا تعلق یوں نماز سے نہیں ہے، صرف نماز سے نہیں ہے، جب بھی منہ میں بدبو ہو، جب بھی نماز اگرچہ کہ مکرو وقت ہے، بدبو ہے، تو اب اس وقت اس کے لیے مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔
وقت کے اعتبار سے مسواک شریف کی احکام ہو گئے، اور یہ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں حضور، میں نیپال میں سنتا ہوں کہ یہ ٹوپی بھی تو سنت ہے نا، آپ لوگ امامہ شریف کا بہت زیادہ جوڑ لگاتے ہیں، ٹوپی بھی تو ثابت ہے، اس طرح کہتے ہیں
امامہ افضل ہے ٹوپی کے مقابلے میں۔
اچھا حضور، اور اس طرح بھی کہ لوگ کہتے
ہیں ہم تو زور نہیں لگاتے امامے پہ، کہاں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں آپ کے نیپال میں لگاتے ہیں زور؟
زور تو نہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارے ماحول میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں۔
ایک چیز افضل ہے تو اس کو فضائل نو بیان کریں گے نا۔
جی حضور، مسواک شریف کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے دانت صاف کرنا اصل میں سنت ہے، تو سنت کا آلہ بھی جو ہے مسواک ہو، ایسا ضروری نہیں ہے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے بھی سنت ادا ہو جائیں گے، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
وہی کہ وہ بھی اس میں جو ہے نظافت کی سنت ادا ہو جائے گی، وہ مسواک کرنے کی سنت نہیں ہوگی. اگر مسواک نہیں ہے اور اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو نظافت جو ہے نا، جو صفائی ہے، اس کی سنت ادا ہو جائے گی.
حضور، میرا سوال یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر آپ کا آخری چکر ساتواں شروع ہے اور وہ بھی تقریباً آدھے سے کم رہ گئے، اس کے دوران نماز کا وقت، نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور تقریباً آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے اور سارے نمازی نماز فجر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس دوران نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو، لیکن آپ کا طواف اس کے بعد جو وہ کریں گے آدھے سے کم چکر رہ گیا ہے، مکمل ہو جائے گا؟
ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ اس میں یہ کہ جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کرنا ہے، اور طواف میں شرط یہ ہے، یعنی یہ ضروری ہے طواف میں کہ دل کی جو سائڈ ہے نا، یہ سائڈ قبلے کی طرف رہے گی، خانہ کعبہ کی طرف رہے گی.
تو
کیونکہ طواف میں سینہ کرنا جائز نہیں ہے، پیٹھ بھی ناجائز ہے، سینہ بھی ناجائز ہے طواف میں.
محمد عارف نعمت تاری گریس سے حاضر ہوں. یا سیدی، سوال یہ ہے کہ بدگمانی کے حوالے سے، کہ بعض اوقات کسی کو کال کریں تو آگے والا کال نہیں اٹھاتا تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں بعض اوقات کالیں کرنی پڑتی ہیں اجتماع پاک کی دعوت کے لیے، اور بار بار کال کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے نیت بھی کی ہوتی ہے کہ جس دن اجتماع ہوا تو آپ کال کر کے بتائیے گا، ہم حاضر ہو جائیں گے. ان کا کال نہ اٹھانا وہ کیسا، اور ہماری جو دل آزاری ہوتی ہے تو کیا کریں اس طرح کی تاکہ دل آزاری نہ ہو؟
دیکھیں، دل آزاری کا تعلق یہ ہے کہ دل آزاری اس وقت ہوگی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کال لازمی کیجیے گا اور آپ نے حامی بھر لی، اب جناب فون نہیں اٹھا رہے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ کوئی ان کے ساتھ ایمرجنسی نہیں تھی، وہ جان بوجھ کے کال نہیں اٹھائی، تو تب دل آزاری بنتی ہے. ان کو معاف کیا جائے اور کیا کہا جائے، انفرادی کوشش اپنی جاری رکھی جائے، نیکی کی دعوت جاری رکھی جائے. اس میں جو ثواب ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا، آپ نے ان کے کہنے پر ایک مسلمان کے جو نا دل جوئی کی نیت سے نیکی کی دعوت کے لیے کہ وہ دینی اجتماع میں آئے، کچھ یہاں سے حاصل کرے، کچھ سیکھے، آپ نے اس نیت سے کال کی، آپ کو تو ثواب ملے گا نا، آپ کا تو ثواب کہیں نہیں گیا نا. آپ نے تو ظاہر ہے کیا، آپ کو تو ظاہر ہے کہ آ گیا، خزانہ مل گیا ثواب کا.
جزاک اللہ خیر. کافی اسلام بھائیوں نے
ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا،
جی
مایوس نہیں ہونا، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ اس کو جو نا 15-20 کالیں کر دینی، یہ بھی نہیں کرنا ہم نے.
جی جی،
دو سے تین بار کال کر دی، بس اب نہیں اٹھائے تو چھوڑ دیا جاتا.
محمد سیف اللہ تاری عرب امارات سے. حضور، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم یہاں پہ حاضر ہیں اور ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے تو ہوتا تو سائلنٹ ہے، لیکن سم ٹائم ہم نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی میسج آیا ہوتا ہے ہمارے بزنس کے متعلق، تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کر لیں یا نہ کر لیں، تو یہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی مسجد کا ایریا نہیں بھی ہوتا، تو اس حوالے سے جیسے ابھی ہم مسجد میں داخل ہوئے موبائل سائلنٹ کرنے کے لیے دیکھا تو اس میں کچھ ایسا میسج تھا، تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی مدنی ارشاد فرمائیں.
اصل یہ خرید و فروخت تو نہیں ہے نا، یہ کہ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں، خریدنا ہے نہیں خریدنا؟
نہیں، ایسا نہیں، بس جیسے کہ کسی چیز کا ہم نے کوئی آرڈر دیا ہوا تو انہوں نے بولا کہ یہ چیز آپ کے لیے تیار کر دیں یا اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے.
یہ کہ وہ خارج مسجد ہو کر کیا جائے جواب دیا جائے. آمین.
محمد عاقب عطاری، جامعۃ المدینہ براڈفرڈ میں تدریس اور تخصص فی الفقہ سال دوم میں بننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میرا سوال شہزادہ حضور حفظہ اللہ سے یہ ہے کہ بعض اوقات بچے ہمارے ہوتے چھوٹے 2 سال یا 2.5 سال کے، اور ان کو پتہ اتنا شعور ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے وہ غلط ہے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ان سے اور ان کے ساتھ یہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ان سے، ان کو اور مار بھی نہیں سکتے اور شور بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو اس چیز سے کیسے روکا جائے یا کیسے تربیت کی جائے کہ یہ نہیں کرنا یا یہ کرنا یہ نہیں کرنا؟
وہ تو دیکھیں بچے کی کنڈیشن پر ہے، اور بچے کے جو نا اس فائل پر ہے، وہ کام اگر ایسا کر رہا ہے کہ جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے روکا جائے گا، میں کوئی مار دھاڑ کے نہیں روکا جائے گا، تو بٹھا دیا جائے گا پکڑ کے، اس پر کنڈیشن ہے. اور دوسرے کہ دو ڈھائی سال کا بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. ہم نے کہا نا بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں, اگر ایسا ہو تو اسے بچہ کوئی نہ کہے.
بعض اوقات وہ آپ منع کرتے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح مطلب دے کے کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں.
ہاں تو وہ بس اپنی ضد میں ہوتا ہے, اپنی دھن میں ہوتا ہے وہ. کہ بعض بچوں کی طبیعت ہوتی ہے ان کو شرارتی ہوتے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ میرے باپ کو اسے چڑھے تو مجھے اور کرنا ہے. وہ اسے سمجھ ہوتی کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر باتیں الگ ہوتی نا. تو وہی ایز پر کنڈیشن کہ جیسی وہ حرکت کر رہا ہے, جیسی غلطی کر رہا ہے, اس کے مطابق روکا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے اس کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اسے کرنے دیا جائے, یا یہی کہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو, پڑوسی کو بھی تکلیف نہ ہو, پھر اسے کرنے دیا جائے جو وہ کر رہا ہے. کہ ہر بات میں بچے کو ٹوکیں گے نا, پھر وہ نڈر ہو جائے گا نہ ماننے کے حوالے سے, نہ فرمانے کے حوالے سے, پھر وہ نہیں مانے گا. تو بندہ منوائے تو ایسا منوائے کہ بالکل سمجھو صدارتی آرڈر ہے, ایسا آرڈر کرے, ورنہ پھر اس کو آزاد رکھے, چھوڑ دے.
محمد شفیق عطاری عمان سے. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد میں حال اندر والی مسجد جو ہے اندرونی حصہ وہ فل ہو جاتا ہے, تو باہر مسجد کے باہر جو حصہ ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں, تو جو دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں اگر تو پھر نماز ہو جاتی پیچھے باہر والوں کی یا اس میں؟
ہاں ہو جائے گی نماز.
جی ٹھیک.
حضور دروازے سے زیادہ مشکل تو چھت ہے. جی کہ نیچے امام کھڑا ہے, نیچے نماز اور اوپر نماز. چھت کو تو توڑ کے آ بھی نہیں سکتا, کھول بھی نہیں سکتا, دروازہ پھر بھی کھول کے اندر آ سکتا ہے.
شکیل احمد عطاری فرام عرب شریف. بیسیکلی ضیاء کوٹ سے, آل کوٹ سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ صاحب قبر جب ملائکہ کو تین سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے, اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک بندے نے سو جانا ہے تو اس کے لیے تو ایک بیڈ کی جگہ ہی کافی ہے, تو تاحد نگاہ وسیع کرنے کا مقصد کیا ہے؟
اچھا دیکھیں کہ دلہن کو جو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ, جو مثال جو دی گئی ہے دلہن کی, تو کیا دلہن سو جاتی ہے؟ نہیں سوتی نا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ بندے کے لیے ظاہر ہے کہ قبر میں سمجھو کسی خوشی کا دن نہیں ہے کہ میں یہاں سے جو نا فائز ہو کے کامیاب ہو کے کیا, کہ نہیں, جو ایک کٹھن منزل تھی کہ ایمان سنامت لے کر مجھے اس گیٹ سے نکلنا ہے, موت کے دروازے سے گزرنا ہے, یہ اسے نکل گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ خوش و خورم ہے. پہلے کھلتی ہے جہنم کی کھڑکی نیک کے لیے, پھر وہ بند ہوتی ہے, پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے. اس لیے کہ اب جب اس نے جہنم کو دیکھا نا تو اس کو ایک خوف ہوا سب کچھ ہوا, اب جب جنت کی کھڑکی کھلے گی تو اس کی قدر زیادہ ہوگی اور خوشی زیادہ ہوگی. جب بالفعل بندہ اگر سو بھی جاتا تو کیا سوتا ہی رہے گا؟ اٹھے گا نہیں, ڈاکے گا نا. اور چونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے, اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے, اس کا ایک اپنا ہی نظام ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے.
دانیال عطاری پرتگال سے حاضر ہوا. شاپنگ مال سے جیسے ہی سامان اٹھاتے ہیں ڈرائیور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, وہ اٹھتا بھی نہیں ہے. آج کل آٹو باکس اوپن ہو جاتے ہیں, سامان رکھا, رائڈر آ کے بیٹھ گیا, ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے کہ سامان کیا ہے. تو اس صورت میں الکوہل آنے جانے والے میں وہ ڈرائیور تو شامل نہیں ہوگا,
پتہ ہی نہیں نا کیا,
پتہ ہی نہیں ہے, وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہو, مطلب کہ پتہ شاپنگ مال سے نکلا ہے, نان مسلم ہے, کچھ ایسا رکھا ہوگا اس نے, توجہ نہیں دیتا وہ کہ بھائی میرا کام ہے گاڑی چلانا, میں وہی دیکھوں گا. وہ خود ہی رکھتا ہے, خود ہی اٹھاتا ہے, آٹو ڈور اوپن ہے, آٹو
تو کوئی حرج نہیں. آپ نے تو مدد بھی نہیں کی نا, یعنی ڈرائیور نے تو مدد بھی نہیں کی نا کہ یہ بوڑھا ہے, مڑیل ہے تھوڑا, تو چلو اس کو اٹھا کے رکھ دوں, ایسا بھی نہیں ہے نا.
ایسا بھی نہیں,
ہاں کرنا بھی نہیں ایسا, خس کم جہاں پاک, اللہ سو ہدایت دے.
دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کو آج کل الیکٹرانک اسٹیٹنر ہے جو داڑھی کو سیدھا کر دیتے ہیں، برش ٹائپ ہوتا ہے، داڑھی کو بالکل اسٹیٹنر کے ساتھ سیدھا کرنا زینت کے لیے یا ویسے دل کر رہا ہے تو وہ کیسا؟
جائز ہے، کوئی حرج نہیں،
چاہے وہ کسی بھی نیت سے کرے.
ہاں ہاں، بلکہ اچھا ہے، اچھی لگے.
اچھی نیت یہ شامل کرے کہ دو لوگوں کو یہ داڑھی اٹریکٹ کرے اور دیگر مسلمان بھی رکھیں، یہ رکھے. یہ داڑھی کو بعض لوگ جو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مشکل لگتا ہے، تو خوبصورت نظر آئے
بالکل
اسلام کی یہ چیز، لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو،
ثواب ملے گا اس پہ تو.
جزاک اللہ خیرا.
آمین.
مسافر کے حوالے سے ایک عرض تھی کہ ڈرائیور لوگوں کا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر رہتا ہے، اور جہاں رہ رہے ہیں جس بھی کنٹری میں، وہ وطن اصلی نہیں ہے. 92 کلومیٹر سے دور ڈرائیور گیا کام کی غرض سے، جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر پہ تو تب بھی وہ مسافر ہی ہوگا، کیونکہ وہ وطن اصلی نہیں ہے. تو اس طرح تو
پھر اس نے واپس جانا ہی ہے،
کام کرنا ہے،
اگلے دن پھر جانا ہے،
پھر جانا ہے. تو اس صورت حال میں اب وہ ہمیشہ،
یعنی کہ وہاں یہ کنفرم ہے کہ یہ 15 دن رکے گا، یہ کنفرم ہے اس کو؟
نہیں، 15 دن نہیں، 15 دن سے کم، ایک دن کا بھی نہیں پتا،
ایک دن کا بھی نہیں پتا نا،
کیونکہ اپلیکیشن میں کام کرنے والے
15 دن رکے نہیں ہے، رکے گا نہیں،
جیسے کنفرم نہیں ہے،
ذرا مسافر ہے.
اپلیکیشن پہ کام کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ آئی ڈی آن کروں گا تو کدھر کی رائڈ آئے گی، وہ 200 کلومیٹر کی بھی ہو سکتی ہے، 500 کی بھی.
اب تو مسافر ہی ہے،
اور نیت مسافر کی ہی رہے گی کہ پتہ بھی ہے،
نیت نہیں بھی کرے گا تب بھی مسافر،
تب بھی مسافر ہی ہے. اس کا وطن اصلی جہاں وہ رہتا ہے، پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، وطن اصلی وہ کہلائے گا؟
نہیں، وطن اصلی وہ بھی ہو سکتا ہے، اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. اگر اپنا گھر ہے وطن اصلی، جیسے اس نے ہجرت کر لی یہاں پہ، سب کو جس نے ختم کر لیا، تو اب تو سر اس کا وطن اصلی وہی ہے جہاں پہ، جو دوسرا ملک ہے. ہمارے ملک سے کم ہوا نا،
جی جی،
جگہ کو شادہ ہوئی، تو یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے، کیوں جی حضور
جی،
ہمارے ملک سے کوئی اگر جاتا ہے سارا سامان لے کر اپنا سمیٹ کر، جگہ تو یہیں چھوڑ دے گا نا، ہمارے تھوڑی جگہ کشاد ہو جائے گی نا،
ایسے ہی.
تو یہاں سے کوئی ہجرت کرتا ہے، اب یہ بولے وہاں شفٹ ہو گیا، اب اس کا وطن اصلی وہی ہو گیا، جیسے آپ کا مثال دو نا لزبن، اب آپ بھلے ایک دن بھی رکیں گے نا تب بھی آپ مقیم ہی ہوں گے، پوری ہی نماز پڑھیں گے.
یہ اس صورت میں اگر وہ ہجرت کر گیا ہو، اگر وہ ہجرت نہ کر کے گیا ہو، بس یہی نیت ہو کمانے کے لیے جا رہا ہوں، چاہے وہ سال ہو،
وطن اصلی اس نے اپنا وطن نہیں رکھا ہے نا، کراچی ایف جو بھی پاکستان میں جو بھی، تو
مرکز
اس نے ہجرت نہیں کیا، لاہور آپ کا مرکز رو لیا، پھر تو ذرا آپ کا وطن اصلی لاہور ہی رہے گا.
تو سیف شبیر اتاری عرب شریف جبیل سے حاضر ہوا ہوں. حضور میرے دو مختصر سوال ہیں. جو اقامے پہ اسلامی بھائی رہتے ہیں وہ عمرے پہ گئے، یا ابھی میں کراچی سے واپس جاؤں گا تو میں مسافر ہوں، اپنے رہائش پہ پہنچوں گا، اور میرے والد کا گھر جو ہے وہ نا 60 کلومیٹر دور ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر جمعہ کو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے، اور میرا 15 دن یہاں پہ قیام نہیں ہوگا میری رہائش گاہ پہ. تو ایسی صورت میں کیا میں مستقل مسافر رہوں گا؟ 60 کلومیٹر گھر دور میرے والد کا گھر ہے، اور مجھے تقریباً ہر جمعہ کو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے.
آپ کیا وہ رات کیا وہاں پوری گزارتے ہیں، والد صاحب یا والد صاحب ملنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟
ڈپینڈ ہے، کبھی مطلب رات کا چانسز کم ہی رہتے ہیں.
یعنی خالی ملاقات کرنے جاتے ہیں 60 کلومیٹر پھر واپس آ جاتے ہیں؟
جی
ہاں. چونکہ 60 کلومیٹر جو نا وہ اقامت باطل نہیں کرتی.
نہیں، اقامت کی تو اقامے والے جو ہیں وہ تو 15 دن رہنے کی نیت وہاں پہ کرے گا. میرا یہی کوشچن ہے کہ اگر میں اپنی رہائش گاہ پہ پہنچتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے 60 کلومیٹر کا جو روٹ ہے وہ کرنا ہے، تو میں اقامت کی نیت اگر کرتا ہوں تو وہ ویلڈ رہے گی کہ نہیں؟
کیونکہ آپ نے جو جہاں رہنا ہے 15 دن، ٹھیک ہے، اور آپ کا سفر ہوگا 60 کلومیٹر دور، وہ بھی دن میں، یعنی رات وہاں نہیں گزارنی،
ٹھیک،
تو آپ پھر مقیم ہی ہوں گے
انشاءاللہ.
رات کا آپ نے فرمایا ان سے، رات یا رات کا اکثر حصہ بھی اگر ٹھہر گئے، رات پوری تو ٹھہرنا الگ چیز ہو، رات کا اکثر حصہ اگر ٹھہر جاتے ہیں،
ہاں
سے یہ مغرب میں وہاں پہنچے تھے اور رات 12-1 بجے نکل آئے،
جیسے گرمیوں کی رات،
جی
اب یہ رات وہاں 10 گھنٹے ہوتی ہے نا، جو
10 گھنٹے کی رات ہے، تو اس میں سے یہ 5.5 گھنٹے اگر وہاں پہ ٹھہر گئے،
اگر آپ ٹھہر گئے ادھر
12-12 کے بعد نکلے، تو پھر تو رات میں آ گیا ان کا، رات کا اکثر حصہ ٹھہر گئے،
پھر مقیم نہیں کہلیں گے.
زیفا احمد فرام آسٹریلیا. میرا سوال ہے کہ آج اجتماع میں ہم نے سنا خود پسندی اور تکبر کے بارے میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کو مبلغ ہیں تو ہم کو پتہ کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور خود بسندی نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا اگر ہم کوئی اچھا بیان دیتے ہیں یا کوئی اچھی نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ صلاحیت ملی ہے, مگر دل میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے بہت اچھا کیا اور وہ, مگر پھر ہوتا ہے کہ یہ خود پسندی میں نہ آ جائے, تکبر میں نہ آ جائے. تو کیسے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ اس میں نہ آئے اور ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے؟ اور دوسرا, اگر کوئی ہمیں تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور وہ ماشاء اللہ ایسے کوئی الفاظ نہیں بولتا کہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ, تو پھر اگر اس کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ نظر نہ لگے؟
دیکھیں کہ خود پسندی اور تکبر میں فرق ہے. تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے یعنی جو سامنے والا ہے اس سے جن اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا اور اس کو گھٹیا سمجھنا, کم تر سمجھنا, یہ ہے تکبر. کیونکہ خود پسندی یہ نہیں ہے, اس میں فرق ہے. خود پسندی کا جو نا یہ ہے کہ جو اس نے بیان کیا, مبلغ نے بیان کیا, اب یہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بھی کیا نا یہ میں نے کیا ہے. یہ اب یہاں جو نا اس کی سوچ اس طرف نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے. جہاں اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے, اپنے دل میں اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ آج میں نے زبردست کام, میں نے زبردست بیان کر لیا, تو اب یہ خود پسندی نہ رہا. اچھا, خود پسندی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنے کمال یعنی مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا, جو پہلے تذکرہ ہوا, اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چیز چھن جائے گی مجھ سے. اور گویا کہ خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. کہ اب اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے آج میں نے زبردست بیان کر لیا اور مالک کا کرم ہے, اس کے دل میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ مالک کا کرم ہے, تو یہ خود پسندی نہ ہوئی. کیونکہ اس کی سوچ اسی طرف ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, تو یہ خود پسندی نہ ہوئی. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ سامنے والے نے نہیں کہا. سورہ قریش پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ نظر لگنے سے بچت ہو جائے گی. اسے کہ سامنے والے کو اگر موقع ملے نا اس کو یہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ کہتے ہیں ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کریں گے کہ یہ نظر مار دے گا, تیسرا یہ کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے نظر مار دی. اگر ہم نے یہ گمان رکھ لیا کہ اس نے نظر مار دی تو یہ بدگمانی.
ندیمت تاری, برمنگم یو کے, ریجن ذمہ دار. جانشین اتار کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ بطور والد ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, ایک والد کے جو شرعی حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں, مختصر کر کے اگر آپ بیان فرما دیں, اور اس میں اگر آپ کرم فرمائیں یہ بتا دیں کہ قبلہ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کو آپ نے بطور والد کیسا پایا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نور کی برسات ہو, نور کی برسات, نور کی برسات, آمین. ہم نے دیکھا کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا, ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا, اور ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں باتیں درست ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں, بہت سارے یہاں ہمارے اسلام بھائی والد ہیں اور انشاءاللہ جو نہیں ہیں وہ بن جائیں گے, تو آپ یہ فرمائیں کہ ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, اور قبلہ امیر اہل سنت نے آپ کی تربیت کیسے کی کہ ماشاءاللہ آج ہم آپ کو جانشین اتار کے روپ میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی آل کو سلامت رکھے.
اچھا, ایک تو یہ عرض کر دوں کہ آپ نے یہ فرمایا نا کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا, ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا. اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو نا باپ کا قصور بھی نہیں ہے, ورنہ تو امیر سنت سے بڑے جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
جی بالکل,
تو یہ مثال کہیں بھی نہیں بنتی.
جزاک اللہ, آپ نے اصلاح فرما.
جی,
میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں.
اور دوسرا یہ کہ ایک باپ پر اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا حقوق ہیں، اس کا ایک پورا رسالہ ہے، وہ رسالہ پڑھنا مفید رہے گا، وہ مطالعہ کر لیا جائے. اس ہے کہ امیر سنت نے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جب بھی سمجھایا ہے نا بچپن میں، ابھی بھی سمجھاتے ہیں، تو سمجھانے کا انداز جو ہے نا وہ اتارنے والا ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے، آرڈر نہیں ہوتا، اتارنے والا ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ جیسے ہم کوئی بات کریں، ہمیں سنت جو ہے وہ آدھی بات پہ جواب نہیں دیں گے، یہ دیکھیں گے کہ جب تک سامنے والا خاموش نہ ہو جائے. اب جو سامنے والا خاموش ہو گیا، پھر ہم نے سنت اس پر اشکال وارد کریں گے. بعض اوقات اشکال وارد کریں گے، بعض اوقات جو ہے نا وہ یوں کر کے کہنا ہم اگر یوں کریں گے تو یوں نہیں ہو جائے گا، ایک اشکال وارد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اس سے کیا ہے کہ سامنے والے کے جو ہے نا وہ دل میں بات اتر جاتی ہے. تو یہ میرے سنت کا طریقہ ہے.
محمد تابش اتاری جدہ شریف سے حاضر ہوں. بچوں کو نماز کے لیے 7 سال کی عمر سے کہنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کتنا کہنا چاہیے، جب جب نماز کا ٹائم ہو جب کہہ دیں، اور اس کے مطلب بچے کو مانیٹر کریں کہ جب تک نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک کہتے رہیں، یا بس کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے؟
7 سال کی عمر تو یہ کہ ہم کہہ کے ہم چھوڑ دیں گے، جیسے بڑا ہوتا جائے گا نا پھر ہم مانیٹر اس کو کریں گے.
اور کس حد تک سختی کریں گے بچہ نماز پڑھے؟
جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
دوسرا شہزاد، یہ سوال تھا کہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو بچوں کو کس طرح ہم ٹیکل کریں، کیونکہ وہاں پر ان کے کوئی دوسرے ریلیٹو نہیں ہوتے، نہ چچا ماموں وغیرہ سب یہاں پر ہوتے ہیں. تو اب بچے جو ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں، تو گھر میں ہی آتا ان کو یہ ہوتا ہے کہ موبائل دے دیں، موبائل جب وہ لوگ لے لیں اگر، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے ہیں ہی نہیں، تو اب موبائل سے بھی بچانا ہے. تو ہم لوگ کس طرح اپنا پیرنٹس بینگ اے پیرنٹس ہم لوگ کیا کریکٹر رکھیں کہ بچے ہم سے مانوس بھی رہیں اور ان کی تربیت بھی شریعت کے مطابق ہوتی رہے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ والدین خود بھی جو ان کو وقت دیں، خود وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اگر بالکل چھوٹے بچے ان کے ساتھ کھیلیں، اور مزید یہ کہ ان کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں دلائیں جس سے نا وہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ ہوں، نہ کہ موبائل یا ٹیبلیٹ وغیرہ.
بچوں کی
جو ہے نا یہ وہ پاس رہ کے بھی دور رہے، یہ نہ ہو.
بچوں کی تو ڈیمانڈ آج کل ہوتی ہے کہ موبائل چاہیے، وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے دو دوست ہیں آپ کے، ان کے بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے.
تو اس کا آپ کو ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے کاؤنٹر کرنا پڑے گا نا، سمجھانا پڑے گا. آپ جب خود جب وقت دیں گے نا، والدین جب خود وقت دیں گے، تو پھر بچوں کا یہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی.
محمد حماد اتاری یو کے سے آیا ہوں، اور میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں وہاں. الحمدللہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں کراچی، اور کچھ یہاں ہمارے دورہ حدیث اور خامسہ کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں
ماشاءاللہ.
اور میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی درس انظامی پڑھی ہے، تو ان کے لیے کون سے مدنی پھول آپ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ان کو روحانیت بھی حاصل ہو، علم پر عمل کرنے کا جذبہ ملے، مدنی کام کرنے کا جذبہ ملے، اور اس کے ساتھ امیر اہل سنت پڑھائی کے معاملے میں کس طرح آپ کو تربیت کی درس انظامی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کیسے آپ کی تربیت کی؟
دیکھیں اس وقت جو جامعۃ المدینہ کا جو جدول بنا ہوا ہے نا، اگر اس پہ اگر کوئی من و عن اگر عمل کرتا ہے نا، تو آپ کے اس میں سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق داؤد اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر بھی کرے گا، عشاء چاشی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا. اچھا جو اس کے کیا کہتے ہیں وہ حلقے لگتے ہیں، تعلیمی حلقے جو لگتے ہیں، ان میں بھی وہ شرکت کرے گا، نیک عمل پر عمل بھی کرے گا، روزانہ اپنا جائزہ بھی لے گا، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جدول جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے، جو مدی مذاکرہ بھی شامل ہے نا اس میں، وہ سب شامل ہی ہے اس میں، اس کا لیے اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو آٹومیٹکلی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور رہا یہ میرا چھٹیوں کے حوالے سے، میرا یہ تھا کہ ایک بار جو ہے نا میں لیٹ پہنچا اپنے درجے میں،
ہمارے استاد صاحب تھے نا, انہوں نے مجھے جو کلاس روم تھا نا اسے باہر کھڑا کر دیا, اگر سارے کلاس روم والے میری زیارت کریں کہ میں باہر کھڑا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں. خیر اب چونکہ وہ ایک امیر سنت کی نسبت ہے, وہ سب دعوتیں دینا اور جو جدول یہ سب ہوتا تھا, پھر امیر سنت نے مجھے تحریر دی تھی کہ میں جو نا وہ اتوار سوئی تھا امیر سنت کی طرف سے کہ یہ جو عبید رضا جو نا اتوار جو وہ کسی کے گھر وغیرہ جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کہیں بھی جانے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے. ایک یہ تحریر تھی اور ایک دوسری تحریر یہ تھی کہ ان کا جو بھی سفر ہوگا اگر قافلے میں سفر ہے تو وہ جدول کے مطابق ہوگا, لہٰذا کوئی بھی ان سے ضد نہ کرے اپنے گھر لے جانے کی یا کہیں بھی, چونکہ یہ قافلے میں ہے تو یہ مسجد ہی میں رہیں گے, جہاں قافلہ ہے وہیں. تیسری تحریر یہ تھی کہ جو جدول بن چکا کراچی سے نکلتے وقت یہ اس جدول کے پابند ہیں, اس جدول میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو میرے سے کوئی بھی آتا بات کرنے کے لیے, کوئی بھی آتا دعوت دینے کے لیے, چونکہ ایک ہوتا ہے نا بعضوں کو بڑا مان ہوتا تھا کہ ہم کہیں گے تو یہ مان جائیں گے, اور تو میں یہ تحریر دکھا دیتا. اب اس میں یہ ہوا کہ ایک بار جو ہے وہ 13ویں شب تھی ربیع الاول کی, پہلے ان سے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات نہیں تھے, ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب ایک اسنائی بھائی نے مجھے دعوت دی, میں نے ان کو تحریر دکھا دی, میں نے کہا میں اپنے باپ کے حکم کا پابند ہوں, وہ میں نے کہا میں تو نہیں آ سکتا چونکہ کل اتوار نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں امیر سنت سے بات کروں گا, میں بات کروں گا, آپ تیاری رکھیں. میں نے کہا تو آپ میرے والد سے بات مت کرنا, میرے والد منع کر دیں گے. انہوں نے سر میرے سے پوچھ گئے چونکہ یہ کیوں انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا آپ نہیں کرنا. خیر ان کو بڑا تھا کہ میں کر لوں گا بات. اچھا وہ جو صاحب خانہ تھا نا وہ سمجھ گئے تھے, دیکھو وہ مجھے جانتے تھے کہ اصول میں نہیں چھوڑتا, میں اصول پہ رہتا ہوں الحمدللہ, تو وہ مجھے جانتے تھے. انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تم بات مت کرنا, منع کریں تو اکلے نے اپنے والد کی تحریر دکھا دی تو اس کے لیے یہ بہت ہے, یہ اپنے باپ کے حکم کا جو نا یہ پابند ہے, یہ نہیں ٹس سے مس ہوگا, اب تم ان کے والد سے بات مت کرو, اجازت مت لینا میرے سننے سے. اس نے کہا نہیں میں لوں گا. اب اتفاق ہوا کہ انہوں نے میرے سامنے میرے سنے سے اجازت لی کہ وہ ان کے گھر دعوت تھے, کیونکہ وہ آئے تھے خود پاکستان کے باہر سے, کہ ہم سب نے جانے, کچھ اراکین شورا بھی تھے, سب نے جانا تھا ادھر. امیر سنے فرمایا کہ ہم جو ہے نا اصول کے پابند ہیں, ایک جو طے ہو گیا سو ہو گیا, لہٰذا یہ نہیں آئیں گے, یہ نہیں آ سکتا چونکہ میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ اتوار کے علاوہ نہیں جائیں گے یہ, ہے نا. تو یوں امیر سنت کی طرف سے یہ سختی تھی. خیر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ البرکت مع اکابرکم, برکت جو ہے تمہارے بڑوں میں, تو ہمیں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے, اسی میں برکت ہے. تو چونکہ میرے والد بھی ہیں, میرے پیر بھی ہیں اور میرا امیر بھی ہیں, میرے تین رشتے ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے